لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. محترم حاضرين معزز سامعين، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں زندگی کی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرما رکھا ہے، صحت عطا فرمائی ہے، بیماریوں سے بچا رکھا ہے، امن و سلامتی بخشی ہے، ایک آزاد مملکت ہمیں عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے انعام ہیں جو ہماری طرف متوجہ ہیں. ان انعامات کے ساتھ ساتھ کبھی آزمائشیں بھی آتی ہیں، حالات کی سختی اور نرمی، خوشحالی اور بدحالی، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. قرآن کریم اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ الم نشرح لك صدرك، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ اور ووضعنا عنك وزرك، آپ کے اوپر سے ہم نے اس بوجھ کو ہلکا نہیں کیا کہ الذی انقض ظهرك، جس بوجھ نے، جس ذمہ داری نے آپ کی کمر کو توڑ کے رکھا ہوا تھا. ورفعنا لك ذکرك، ہم نے آپ کے نام نامی اس میں گرامی کو، آپ کے تذکرے کو کائنات کے اندر بلندی شان عطا فرما دی ہے. فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراخی ہے. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، آپ فارغ ہو کر اپنے رب کو یاد کریں، عبادت میں اپنے آپ کو اتنا لگائیں کہ اپنے آپ کو تھکا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ میں خوشخبری دی ہے کہ مشکل حالات کے ساتھ اچھے حالات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرته ففرح. عربی کا شاعر کہتا ہے کہ جب تم پر مشکل حالات آ جائیں، سختیاں ہوں، تنگیاں ہوں، آزمائشیں آ جائیں، تو سورہ الم نشرح میں غور و خوض کرو کہ وہاں ایک ہے عسر اور دو ہیں یسر. یسر آسانیاں، سہولتیں، فراخیاں، فراوانیاں، کشادگیاں، اور ایک عسر تنگی، بدحالی، پریشانی، آزمائش، مشکلات. تو کہا کہ جب سورہ الم نشرح میں غور کرو گے تو ایک عسر دو یسر کے درمیان موجود ہے کہ دونوں طرف آسانیاں، سہولتیں، فراخیاں ہیں، اور درمیان میں اگر مشکل آئی ہے تو یہ عارضی ہے. جب تم اس میں غور و خوض کرو گے تو تمہیں حوصلہ ملے گا، تسلی ملے گی، اور تمہارا دل خوش باش ہو جائے گا. سخت حالات کے اندر، مشکل معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والا، رجوع اللہ کرنے والا بہت جلد اپنے لیے خوشحالی کے فیصلے کرا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تمہارا کیا گمان ہے، کیا خیال ہے، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں پلٹ کر ہمارے پاس واپس نہیں آنا؟ یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ جو ہم نے تم کو دیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جنات اور انسان کو میں نے صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کر کے دکھائیں. خوشی ہو، غمی ہو، تنگ دستی ہو یا فراخ دستی ہو، صحت ہو یا مرض ہو، سفر ہو یا حضر ہو، امن ہو یا جنگ ہو، ہر حال میں بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ثبوت دے دے تو یہی اس کا مقصد حیات ہے. مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، کہ ہر حال میں، ہر حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والا ہو. خدا نہ خواستہ مشکل حالات آ جائیں تو اس میں تو اور بھی زیادہ وہ لو لگانے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف گڑ گڑا کر رجوع کرنے والا ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس آیت میں ایک ساتھ پانچ چیزیں ذکر فرمائیں. ہم تمہیں آزمائیں گے. الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا، آمنا وهم لا يفتنون. فرمایا کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ صرف کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ اور بس وہ کہہ کر فارغ ہو جائیں اور ان کے اوپر آزمائشیں نہ آئیں؟ ایسا نہیں ہوگا. ایمان والوں پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں. احاسب الناس ان یترکوا آمنا وهم لا يفتنون, آزمائشوں کے بغیر ہی وہ خالی کلمہ پڑھ لیں اور بچت ہو جائے؟ ایسا نہیں ہوگا. آزمائشیں آئیں گی, ان آزمائشوں میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف بھی تاری ہوگا, کبھی دشمن کا, کبھی بھوک کا, کبھی غربت و افلاس کا, کبھی سخت حالات کا, کسی بھی نوعیت کا خوف آ سکتا ہے. والجوع, بھوک اور پیاس ان پر مسلط ہو سکتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال گھٹ جائے گا, کاروبار میں نقصان و خسارہ ہو گیا, خدا نہ خواستہ چوری ڈکیتی واردات ہو گئی, اللہ نہ کرے آگ لگ گئی, خدا نہ کرے چھن گیا, گم گیا, کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے. ونقص من الاموال والانفس, جانیں بھی ضائع ہو سکتی ہیں. زلزلہ آیا پچھلے دنوں افغانستان میں, یک لاکھ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے. والثمرات, کھیتی باڑی, پھل پھول, تمہاری پیداوار, غلے, اناج, کھڑی کی کھڑی فصلیں راتوں رات تباہ ہو جائیں گی. یہ سب کچھ آزمائش اور امتحان ہے, کبھی دے کر آزماتے ہیں, کبھی لے کر آزماتے ہیں. ان تمام تر حالات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والا, وبشر الصابرین, مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والا, تعلق کو مضبوط کرنے والا اور صبر و استقامت کا دامن تھامنے والا, اس کو آپ خوشخبری سنا دیجئے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب کبھی ان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے, قالوا, کہا کرتے ہیں, انا للہ, ہم سب اللہ ہی کے ہیں, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, پلٹ کر بھی لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے. ایسے لو لگانے والے, ہماری طرف متوجہ ہونے والے, ہماری ذات پر بھروسہ اور اعتماد کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ یہی وہ لوگ ہیں, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمتیں ہیں ہی, اس کے ساتھ ساتھ خصوصی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ان پر نازل ہوتی ہیں. اولئک هم المهتدون, یہی بندے ہیں ہدایت یافتہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کے شوہر کے انتقال کی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا. حضرت ابو سلمہ حد سے زیادہ ان کو چاہتے تھے, بڑے لاڈ پیار سے ان کو رکھتے تھے. جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو یک لخت حضرت ام سلمہ پر غم اور صدمے کا اور شوہر کی وفات کا ایسا بڑا پہاڑ ٹوٹا. فرماتی ہیں کہ مجھے کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ ان سے کہہ دو کہ کہا کریں, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم سب اللہ ہی کے ہیں, اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. اور ساتھ میں یہ کلمہ بھی سکھا دیا کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا, اے اللہ, آپ مجھے اس مصیبت میں اجر و ثواب عطا فرما دیجئے اور اس صدمے کے موقع پر آپ مجھے نعم البدل عطا فرما دیجئے. اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا, اے اللہ, آپ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما دیں اور یہ جو مشکل وقت آیا ہے, جو مجھ پر صدمے کے پہاڑ ٹوٹا ہے, جو میرا نقصان ہوا جان کا یا مال کا, اس کا نعم البدل عطا فرما دیں جو اس سے بھی بہتر ہو, جو نقصان ہوا اس سے بہتر اور بڑھ کر مجھے نعم البدل عطا فرما دیں. فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کو میں نے مانگنا تو شروع کر دیا, لیکن دل دماغ میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ جیسا شوہر دوبارہ مجھے کہاں مل سکتا ہے. لیکن تعلیم تھی, اس پر عمل شروع کیا اور یہ کثرت سے دعا مانگنا شروع کر دی. عدت پوری ہوئی, ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح آ گیا. اور فرماتی ہیں میرے بہنوں, گمان میں نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ازواج مطہرات میں منتخب فرما کے چن لیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانے والا بندہ ہو یا بندی ہو, مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا, اپنی مشکلات کو اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ کر رونے والا, گڑگڑانے والا, ہمیشہ بامراد رہتا ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, فرمایا کہ دنیا میں مشکل حالات جب آئیں, کسی بھی نوعیت سے انسان آزمائش میں مبتلا ہو گیا اور صبر سے اس نے کام لیا, اس صبر کے بدلے میں جب اللہ تعالیٰ ان کو پھل عطا فرمائیں گے آخرت میں, تو ان گنت عطا فرمائیں گے, بغیر حساب کے عطا فرمائیں گے. انما یوفى الصابرون, صبر کرنے والوں کو جب بدلہ چکایا جائے گا بغیر حساب, بغیر ناپ تول کے, ہر چیز کو ناپ تول کے چھان پھٹک کے دیا جائے گا, لیکن صبر کا بدلہ جب دیا جائے گا تو فرمایا کہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو نوازیں گے. اس وقت حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دنیا میں ٹھاٹ باٹ سے رہنے والے, کر و فر سے زندگی بسر کرنے والے حسرت کریں گے, ہائے کاش کہ دنیا میں ہم پر بھی کوئی مصیبت آتی آزمائش آتی اور یہاں تک وہ حسرت کا اظہار کریں گے کاش کہ ہمارے جسموں کو ظلم و تشدد کی وجہ سے قینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا، ہماری بوٹی بوٹی ادھیڑ دی گئی ہوتی اور ہم اس مرحلے پر صبر سے کام لیتے تو آج ہمیں بھی بغیر حساب کے، بغیر ناپ تول کے اس قدر اجر و ثواب سے نواز دیا جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے رکھو، تعلق جوڑ کے رکھو، اور فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی عزیز قریب کا انتقال بھی ہو جائے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانے والا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والا، فرمایا کہ جانے والا تو گیا، والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے، خدا نہ خواستہ والدہ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، شوہر کے لیے بیوی کا سایہ اٹھ جائے، بیوی کے لیے شوہر کا سایہ اٹھ جائے، اللہ نہ کرے کوئی جوان موت ہو جائے، کوئی عزیز قریب دنیا سے گیا ہو، صدمہ بڑا گہرا ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون کا اہتمام کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر جو یہ کلمہ کہے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس نقصان کی تلافی فرما دیں گے۔ جو نقصان ہوا، جو کوئی عزیز قریب، کوئی دوست، کوئی اڑوس پڑوس، کوئی بھی ایسا محبت والا رشتہ چلا گیا جس کے جانے کے بعد دل انسان کا بہت زیادہ غمگین ہے، مغموم ہے، صدمے سے چور چور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس صدمے کو اپنے فضل سے بھر دیں گے۔ اس کا فضل، اس کی محبت، اس کی مہربانی، اس کی کرم نوازی وہ ایسی ملے گی، صبر و قرار آ جائے گا۔ ایک بزرگ تھے جن کی جوان سارا بچہ انتقال کر گیا، جوان لڑکا، جوان بچہ، آنے والے غمگین تھے، اداس تھے، پریشان تھے، اور بزرگ کے چہرے پر مسکراہٹ، آنے والوں سے ہنس کے ملتے ہیں، جانے والوں کو ہنس کے خدا حافظ کرتے ہیں۔ کوئی حیران ہوا کہ حضرت اتنا بڑا صدمہ آپ پر ٹوٹا ہے، اتنا بڑا غم آپ پر آیا ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، وہی آپ کے چہرے پر بشاشت اور کھلاؤ ہے۔ فرمایا کہ دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، لینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس نے نعمت دی، شکر ادا کیا، اس نے واپس بلا لیا، اس کی رضا میں راضی ہیں، شکوہ شکایت کیسا، دینے والا بھی وہی، لینے والا بھی وہی۔ ایک بزرگ کے گھر میں چوری ہوئی، جب اللہ میاں کی طرف سے نعمت ملی، فرمایا الحمدللہ، چور آیا چوری کر کے لے گیا، فرمایا الحمدللہ۔ مرید نے کہا حضرت جب نعمت ملی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، جاتے نے وہ بھی فرمایا الحمدللہ۔ اس وقت بھی ان کی نظر چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھی، دو دوست ہو آپس میں محبوب، حد سے زیادہ لاڈ اور پیار ہو ایک دوسرے کے، وہ ہے کہ ہر دل عزیز ہوں، تو دوست مثال کے طور پہ اپنی کوئی گھڑی، کوئی چیز، کوئی قیمتی چیز کو دے دے کہ لو استعمال کرو، خوشی ہوتی ہے، الحمدللہ، لاؤ یار یہ مجھے واپس دے دو، کوئی صدمہ نہیں ہوگا کہ دوست آپس میں لے رہا ہے، دے رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق اتنا مضبوط اور قوی ہو جائے کہ نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے، آتے وقت بھی الحمدللہ، چوری ہو گئی مال جا رہا ہے، الحمدللہ، نظر اللہ کی ذات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی لینے والا ہے۔ وہ حدیث مبارک جو میں نے پچھلے مضمون میں بھی سنائی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی، وہ اگر ہم پلے سے باندھ لیں ہمارا یقین اتنا مضبوط اور مستحکم ہو جائے گا کہ اے میرے بچے، یا غلام، اے لڑکے، ایک حدیث میں آتا ہے یا غلام، اے چھوکرے، انی اعلمک کلمات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہیں، ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی ہے، جب آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں تو اس وقت 13 سال عمر ہے کل۔ اس 13 سال کی مختصر سے چھوٹی بچپن والی عمر میں اتنا بڑا علوم کا سمندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ ان کی خالہ تھی، تو فرماتے ہیں کئی راتیں میں اپنی خالہ کے گھر میں بہانے سے گزارتا تھا تاکہ رات کے معمول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھوں۔ رات آپ اٹھے، پہلے سے پانی اور مسواک، نماز کے لیے تیاری موجود ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کس نے یہ سب چیزیں تیار کر کے رکھی؟ کہا عبداللہ نے۔ اس قدر آپ خوش ہوئے، فرمایا کہ اللہم علمہ فی الدین، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ تعویل، اے اللہ اس کو دین کی فقاہت عطا فرما اور علم تفسیر سے اس کو لبریز فرما دے۔ امام المفسرین ہیں۔ 13 سال کی عمر، یہ بالکل آخری عمر تھی جس میں آپ سے بس فراق مل گیا، لیکن قدردانی، اس چھٹپن کے اندر اتنا کما گئے کہ جب تک حیات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزارا کرتے تھے، سیکھتے تھے، دیکھتے تھے، اور بچپن ہی سے اللہ پاک نے ایسا مشرف بہ اسلام فرمایا کہ والدہ ام الفضل وہ چونکہ مکہ مکرمہ ہی میں رہتے ہوئے مسلمان ہو گئی تھی، حضرت عباس جو حضرت عبداللہ کے والد ہیں وہ فتح مکہ سے کچھ وقت پہلے مسلمان ہوئے، تو والد غیر مسلم، والدہ مسلمان، تو والدہ کے تابع ہو کر پیدائش ہی سے جب آنکھ کھولی ہو سنبھالے تو اسلام کے اندر سنبھالے۔ اور ایک موقع پر حضرت جبریل امین کی بالمشافہ دیدار اور زیارت بھی ہوئی تھی جب حضرت عباس اپنے انی لخت جگر نور نظر حضرت عبداللہ کے ساتھ آئے تھے گھر پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے اندر آنے کے لیے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، ناراض ہو گئے، بھتیجے کو دیکھو گھر پہ آئے ہوئے کوئی اجازت بھی نہیں دے رہے، اندر موجود ہیں اور دروازے پر میں دستک دے رہا ہوں، اجازت مانگ رہا ہوں، اجازت نہیں دیتے۔ تین دفعہ تک کا حکم ہے کہ تین دفعہ اجازت مانگو، اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ بعد میں آنا، سیدھے واپس چلے جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر جواب نہ ملے تب بھی تین دفعہ دستک دینے کے بعد چوتھی دفعہ دستک مت دو، واپس چلے جاؤ بعد میں آؤ۔ تو جب اجازت نہ ملی واپس چلے گئے اور تھوڑا سا ناراض ہوئے، غصے میں بڑبڑانے لگے، کہا کہ دیکھو آئے تھے ہم، دروازہ بجایا، اجازت مانگی، اجازت نہیں دی۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ وہ تو مہمان آئے ہوئے تھے نا، مہمان کے ساتھ باتیں جو کر رہے تھے آپ نے دیکھا نہیں؟ کہا کوئی مہمان مہمان نہیں تھا۔ کس نے کہا مہمان؟ کہا وہ بیٹھے ہوئے تھے مہمان سے بات کر رہے تھے، موقع نہیں ہوگا ملاقات کا۔ اس وقت تو چلے گئے، بعد میں جب تشریف لائے پھر شکوہ کیا، ہم آئے تھے آپ نے ہمیں اجازت مرحمت نہ فرمائی۔ تو یہ لاڈ اور پیار کے اندر کبھی شکوہ و شکایت بھی ہوتے ہیں نا، ناز اور مان کے اندر ادب اور احترام اتنا اونچا ہے۔ کسی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر میں بڑے ہیں، پوچھا تھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو چاہتے تو کہہ سکتے تھے میں بڑا ہوں، یہ تو میرے سامنے پیدا ہوئے، ہم نے ان کا بچپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، سارا سب کچھ۔ نہ، فرمایا بڑے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، البتہ پیدائش میری پہلے ہوئی ہے، بڑائی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنے کے بعد پیدائش اپنی مقدم بتا دی، اپنے لیے بڑائی کا لفظ گوارا نہ کیا۔ تو اگلی ملاقات پر جب بات چیت چلی تو فرمایا ہم آئے تھے آپ نے دستک دینے کے باوجود بھی ہمیں اجازت نہ دی، شکوہ کیا۔ آپ نے فرمایا بھائی جبریل امین آئے ہوئے تھے، اس وقت موقع ملاقات کا نہیں تھا، جب پیغام خداوندی وحی کا نزول ہو، اہم پیغام مل رہا ہو، تو اس وقت پھر آپ دنیا سے ہٹ کٹ جاتے تھے۔ تو کہا مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آیا، البتہ یہ بتا رہا تھا کوئی مہمان تھا۔ آپ نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ تم نے کسی کو دیکھا؟ کہاں دیکھا تھا نا آپ کے ساتھ جو صاحب بیٹھے باتیں کر رہے؟ فرمایا ذاکا جبریل، جبریل امین تھے نا وہ، یعنی دونوں باپ بیٹے ساتھ میں ہیں، بیٹے کو حضرت جبریل امین دکھائی دے گئے، والد ماجد کو نظر نہ آئے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ تو چھوٹی سی عمر ہے، 13 سال کی عمر، لیکن اس میں سیکھا اور بعد میں بھی سیکھنے کا عمل ایسا جاری رکھا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے جب کبھی پتہ چلتا کہ کسی صحابی کے پاس کوئی حضور کی حدیث موجود ہے تو میں سپہر کے وقت، ظہر کے وقت، جب آرام کا وقت ہوتا ہے، قیلولہ کا وقت، اس وقت میں ان کے در دولت پر چلا جاتا، اپنی چادر لپیٹ کے ان کے دروازے پر تکیہ بنا کر لیٹ جاتا، تھوڑا سا آرام کرتا۔ جب قیلولہ کا وقت ختم ہو جاتا وہ صحابی اپنے دروازے سے نکلتے اور مجھے وہاں لیٹا ہوا پاتے، گھر تو غبار میں اٹا ہوا، وہ کہتے ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، یہ کیا آپ نے کیا، آپ آ کے دستک دے لیتے اور ہمارے گھر کے اندر تشریف فرما ہو کر آرام کرتے تو کیا ہی اچھا۔ فرماتے میں طالب علم بن کر جاتا تھا تو ان کو میری حالت دیکھ کر ترس آتا تھا، پھر بڑے اہتمام کے ساتھ جب ان کو پتہ چلتا کہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، پھر بہت اہتمام سے وہ مجھے حدیث مبارک دیا کرتے تھے۔ احادیث سیکھی ہیں، علوم کا سمندر بنے ہیں، امام المفسرین ہیں۔ طائف میں آپ کی آخری آرام گاہ ہے، طائف میں مسجد ہے، مسجد عبداللہ ابن عباس۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو آخر عمر آپ نے وہیں گزاری اور وہاں پر رہتے تھے۔ فرمایا کہ مکہ مکرمہ بہت عظمتوں والا ہے، وہاں کوئی بیعت بھی نہ ہو جائے، اس لحاظ سے وہیں سے پھر آپ حج کے لیے، عمرے کے لیے تشریف لاتے تھے، لیکن اپنی قیام اور اپنا آخری قال اللہ قال رسول پڑھنا پڑھانا سارا مسجد عبداللہ ابن عباس۔ آج بھی وہاں بہت وسیع اور عریض مسجد ہے، اسی کے ساتھ پہلو میں بالکل متصل آپ کی آخری آرام گاہ بنی ہوئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے، اس وقت آپ چھوٹے سے بچے تھے، ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے، اور مدینہ منورہ کا یہ واقعہ ہے، جب آپ ایک چھوٹے سے بچے ہیں، لڑکے ہیں، اور سواری پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈبل سواری بھی، جس طرح انسان بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، یا غلام، اے پیارے بچے۔ غلام تصغیر ہے، جس طرح ایک تو ہوتا ہے لڑکا، ایک ہوتا ہے چھوٹا لڑکا، ایک ہوتا ہے بچہ، ایک پیارا بچہ، تو غلام کے اندر اور پیار بھر گیا۔ اے پیارے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تم کو چند باتیں سکھاتا ہوں، ان کو تم یاد رکھ لینا، پلے سے باندھ لینا، ہمیشہ کامیاب اور بامراد رہو گے. احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھیں گے. احفظ اللہ تجد تجاہک، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا ہمیشہ خیال رکھو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے آگے پاؤ گے، اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی باتوں کا دھیان رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارا دھیان رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کو تم ہمیشہ یاد رکھ کر چلو گے، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ، جب کبھی مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، جب مدد درکار ہو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. اور یاد رکھو کہ پوری امت جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے، نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ تمہارے لکھ چکے. اور اگر ساری امت پوری انسانیت جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے لکھ چکے. قلم یہ باتیں ساری تحریر کر کے اٹھ چکے ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں. تو یہ ایک ایسی اٹل حدیث مبارک ہے کہ انسان کا یقین بن جائے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات. خوشحالی بھی وہاں سے آتی ہے، بدحالی بھی وہاں سے آتی ہے، نفع نقصان سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. مشکل حالات بھی وہیں سے آتے ہیں، خوشحالیاں بھی وہیں سے آتی ہیں. جمعے کے دن میں میں نے عرض کیا کہ جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں تو دوسرے دروازے سے ویسے ہی فیصلے نیچے اترتے ہیں. نیکیاں جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی اچھے اترتے ہیں، بدی جائے گی تو اوپر سے فیصلے بھی ویسے ہی اتریں گے. اور ہمارے بزرگوں نے فرما دیا کہ یہاں سے اگر اعمال وہ اوپر جا رہے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں تو اوپر سے فیصلے بھی وہ اتریں گے جس سے اللہ کی مخلوق بھی خوش ہوگی. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. تو زندگی اللہ پاک نے رکھی ہے، اس میں نفع نقصان، خیر شر، اچھا برا، خوشحالی بدحالی، تنگ دستی اور فراخی، یہ سب چیزیں ایک زندگی کا حصہ ہے. اس کے آنے کے ساتھ واویلا کیا جائے، شور شرابہ کیا جائے، شکوے شکایت کیے جائیں اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، سب بیکار ہے. اصل چیز، بنیاد، جڑ اپنے اعمال کی درستگی ہے. اپنے ایمان اور اپنے تقوی اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے، ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے وعدوں پر کتنا ہے، اور ہماری زندگی میں اعمال کون سے اوپر جا رہے ہیں جس کے نتائج ہمارے اوپر مرتب ہو رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، یا رسول اللہ، نیک بخت سعادت مند انسان کون ہے؟ فرمایا کہ وہ جس کو لمبی زندگی ملی اور اعمال صالحہ سے لبریز، رات دن صبح و شام اس کے اللہ تعالیٰ کی مرضیات والے گزر رہے ہیں، یہ اعلیٰ درجے کا نیک بخت خوش نصیب انسان ہے کہ زندگی دراز پائی ہے. 60, 70, 80, 90, 100, 100 سال تک لوگ جیتے ہیں. اور فرمایا کہ لمبی زندگی کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ سے لبریز. دوسرا سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، بدبخت و نامراد کون ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص جس کی لمبی زندگی ملی لیکن برائیوں سے لبریز ہے، گناہ پر گناہ ہے، غفلت پر غفلت ہے، سیاہ کرتوت پہ سیاہ کرتوت ہیں، برائیوں کے انبار پہ انبار ہیں. زندگی تو بہت لمبی پا گیا، 70, 80, 90, 100 سال، لیکن سیاہ کرتوت اس قدر زیادہ ہے کہ الامان والحفیظ. تو زندگی کے شب و روز کو عبادات سے، اعمال سے سجانا اور نیکیوں کو اپنا ذخیرہ آخرت بنانا، یہ سعادت مندی ہے. اس کے جائزے کے ساتھ جب انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے کہ میری زندگی کا دن کیسا گزر رہا ہے، رات کیسی گزر رہی ہے. آج 26 تاریخ ہے ذی‌القعدہ کی، ذی‌الحج کا مہینہ شروع ہوتا ہوا چاہتا ہے، 4 دن بعد یا 5 دن بعد ذی‌الحج کا مقدس مہینہ آ جائے گا جس میں اسلام کا ایک عظیم الشان فریضہ حج وہ ادا کیا جائے گا. فرزندان توحید جن کے نصیب چمکے ہیں وہ بہت سے پہنچ چکے ہیں، بہت سے پہنچ رہے ہیں، بہت سے تیاریوں میں ہیں. شاعر نے کہا تھا کہ اجازت ہو تو میں بھی آ کے شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو میں بھی آ کے شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. عاشقوں کا جوک در جوک اس مبارک سرزمین پر نزول شروع ہے اور حرم محترم کی رونقیں وہ روز بروز بڑھ رہی ہیں. اس ذی‌الحج کے مہینے کے اندر بھی اللہ پاک نے جو شروع کے دن رکھے ہیں بڑے مبارک دن رکھے ہیں، راتیں بھی اس کی بڑی مبارک، دن بھی اس کے بڑے مبارک. قرآن کریم کی سورۃ الفجر میں اللہ پاک نے قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی، 1, 3, 5, 7 یہ طاق کہلاتے ہیں، 2, 4, 6, 8, 10 یہ عدد جو برابر تقسیم ہوتا ہے یہ جفت کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا رہے ہیں، فجر کی قسم اٹھائی ہے، 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، جفت اور طاق کی قسمیں اٹھائی ہیں. حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا تعلق انہی ایام سے، انہی لیالی سے ہے. یہ 10 راتیں اس قدر مبارک ہیں کہ اللہ پاک ان 10 مبارک راتوں کی قسم اٹھا کر آگے اپنے مضمون کو بیان فرما رہے ہیں. جفت اور طاق، یہ وہی منا اور عرفات والا دن اور تاریخ ہے، 8 تاریخ اور 9 تاریخ، کہ جس میں حجاج کا مجمع اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عرفات کے میدان میں حاضر ہوتا ہے، صدائیں بلند کرتا ہے، لبیک پکارتا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں جیسے اس کی شایان شان ہے، اور پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بندے روئے زمین کے چپے چپے سے، گلی کوچوں سے، محلے اور بازاروں سے کہاں کہاں سے گزر کر آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ، یہ آپ کی رحمت اور مغفرت اور بخشش چاہتے ہیں. اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، گڑ گڑا کر رو رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں. اس وقت پھر مختلف الفاظ آتے ہیں، فرمایا کہ میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا، آج کے دن میرا یہ مجمع، اگر یہ سمندر کے جھاگ کے برابر، اگر بارش کے قطروں کے برابر، پوری زمین پر اگنے والے درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر، ریت کے ذرات کی کثرت کی تعداد کے برابر بھی گناہوں کے لے کر آئے ہیں، تو آج یہ بخشے بخشائے پاک و صاف ہو کر اپنے واپس پلٹیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے حج کیا اور وہ حج کے اندر کوئی فسق و فجور نہیں کرتا، کوئی گالم گلوچ، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی بھی خلاف ادب کام نہیں کرتا، فرمایا رجع کا یومی ولدت امہ، حج کر کے وہ ایسا پاک و صاف ہو کے گناہوں سے دھل دھلا کر واپس پلٹتا ہے جیسے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، گناہوں سے بالکل صاف شفاف تھا، ایسا ہی صاف شفاف ہو کے حج کر کے واپس پلٹتا ہے. اس مبارک مہینے کا نام ہے ذی الحج، اس میں فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے. اس کے شروع کے دن بھی مبارک ہیں، راتیں بھی مبارک ہیں. اس کا دن کا روزہ رکھا جائے تو اس قدر عظیم فضیلت والا ہے، راتوں کا قیام کیا جائے تو وہ عظیم شان والی ہیں. ان دنوں کے اندر کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے. اور یہ تسبیح، تکبیر، تحلیل کے ایام ہیں کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا ورد رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، تکبیر بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کو اس کے چرچے کیے جائیں، تذکرے کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد رکھا جائے. اور خاص طور پہ ان 10 دنوں کے اندر کی جانے والی عبادت اللہ تعالیٰ کو دوسرے ایام کی بنسبت زیادہ پسند ہوتی ہے، محبوب بن جاتی ہے. اور اسی طریقے سے اعمال کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، کثرت سے استغفار کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگی جائے، نمازوں کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، اپنے بس میں جو بھی ہو سکتا ہے جس نیکی کو انسان اضافی طور پر اپنا سکتا ہو، نوافل کثرت سے پڑھے، صدقہ خیرات کرے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام رکھے، جتنا بھی ان ایام کی، ان راتوں کی قدر کر سکتا ہے کر لے. وہ جو شعر میں اکثر سنایا کرتا ہوں کہ سبق راتوں کو اٹھ کر یاد کرنا سخت مشکل ہے، مگر بیدار راتوں کی ریاضت کام آئے گی. راتوں کو جاگنا تو بڑا مشکل کام ہے، مگر جو راتوں کو جاگ کر محنت اور مجاہدہ کر لیتا ہے، یہی یہاں کا تھکنا، یہی مجاہدہ، یہی راتوں کو اٹھ کر سبق یاد کرنا آخرت میں بڑا فائدہ دے جائے گا. ہے تو یہ دنیاوی اعتبار سے اور طالب علموں کے اعتبار سے، اور میری والدہ ماجدہ اکثر و بیشتر یہ مجھے اس وقت سنایا کرتی تھی جب امتحانات کے دنوں میں رات میں دیر تک پڑھتا تھا، اور بسا اوقات امتحان کے دنوں میں رات کئی کئی دن اپنے مدرسے میں ہم ساتھی رک جایا کرتے تھے، تو ماں باپ کی دو بول والی کوئی نصیحت، کوئی بات، وہ بچوں کے حوصلے بڑے آسمانوں تک پہنچا دیتی. ابا کی ایک شاباش وہ ساری کے ساری نعمتوں پر بھاری ہوتی تھی، اور امی کے دو بول وہ انسان کے حوصلے کو بلند و بالا کیا کرتے تھے. تو جب وہ دیکھتی تھی کہ سارا گھر سو رہا ہے اور یہ بچہ بیٹھا ہوا رات کو دیر تک پڑھ رہا ہے اور مطالعہ کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے، تو اس موقع پر سناتی تھی کہ سبق راتوں کو اٹھ کر یاد کرنا سخت مشکل ہے، مگر بیدار راتوں کی ریاضت کام آئے گی. دنیاوی اعتبار سے بھی جو طالب علم راتوں کو پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، مستقبل میں اللہ تعالیٰ اس کو بڑے عروج عطا فرماتے ہیں. یہ آج جو اللہ پاک نے جو کچھ بھی خدمات کے اوپر مجھے لگا رکھا ہے، سارا یہ ہمارے والدین ماجدین کا اور اساتذہ کا سارا ان کا فضل و کرم اور ان کی مہربانیاں اور شفقت اور ان کی دعائیں ہیں کہ اللہ پاک نے اس قابل بنا دیا ہے. اور ایک اور شعر جو ہمارے چچا پڑھ کر سنایا کرتے تھے صبح فجر میں، جب ساتھیوں کو اٹھاتے، گھر والوں کو اٹھاتے، فرماتے ہیں کہ جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سایہ تلے،
حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. زندگی کی ان راتوں کو جو بالکل گنتی کی راتیں ہیں, سینکڑوں میں ہوتی ہیں, بسا اوقات ہزاروں میں ہوتی ہیں, گنتی کی راتیں ملی ہیں, گنتی کے دن ملے ہیں. جو دن گزر گیا سو گزر گیا, جو رات گزر گئی سو گزر گئی. تو صبح فجر کے وقت میں صدا بلند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جاگنا ہے جاگ لے, افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. اللہ تعالی نے ہمارے چچا کو اتنا مبارک خاتمہ عطا فرمایا کہ حرم محترم کعبہ مشرفہ کے اندر ان کا جنازہ ہوا اور جنت المعالی میں ماشاءاللہ آرام فرمائے. دارالعلوم دیوبند کے اندر خادم تھے, ایک زمانہ تھا کہ چپڑاسی اور خادم سے لے کر محتمیم صاحب تک سب کے سب صاحب نسبت ہوا کرتے تھے. تو وہ خادم صبح جب تہجد کے لیے گھنٹہ بجاتا تھا, اس کی زبان کے اوپر ایک دردیلے انداز میں یہ شعر ہوا کرتے تھے. ایک طرف گھنٹہ بجاتا تھا, طلبہ کو بتاتا تھا تہجد کا وقت ہو گیا, اٹھ جاؤ, اللہ تعالیٰ کو مناؤ اور لوٹو اور سمیٹو, خزانوں کے دروازے کھل چکے ہیں. تو لکھا ہے کہ وہ گھنٹی بجانے کے ساتھ ایک درد بھرے انداز میں, پرسوز آواز میں وہ یہ شعر پڑھتا تھا کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. دنیا کی یہ چمک دمک, یہ رونقیں, یہ گہمے گہمیاں یوں ہی دکھائی دیتی ہیں ہمیشہ. گھروں کے اندر بھی گہمے گہمے دکھائی دیتی ہیں, لیکن جانے والے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنی بولی بول کر اڑ جاتے ہیں. حرم محترم کی رونقیں سال ہر سال سے ایک ہی انداز کی دکھائی دیتی ہیں, لیکن بلبلیں ہمیشہ الگ الگ ہوتی ہیں. جس کسی کے نصیب میں وہ زمانہ وہاں کا لکھا ہے, وہ اپنی زندگی کے وہ دن وہ راتیں وہاں گزار رہا ہوتا ہے. حقیقت ہے کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. اپنی بولی بولنے کا وقت ہے, انسان قدر کر لے ان ماہ و سال کی, ان لیل و نہار کی. ہر گزرا ہوا دن جو گزر گیا پلٹ کر واپس نہیں آتا, ہر گزری ہوئی رات جو گزر گئی پلٹ کر واپس نہیں آتی. چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم ہو رہے ہیں زندگی کے دن ختم. کہہ رہا ہے ڈوبتا سورج تجھے اے زندگی, ایک نہ ایک دن تو بھی ایسے ہی فنا ہو جائے گی. زندگی اس کا سورج جب طلوع ہوا ہے, آخرکار ایک دن غروب ہو جائے گا. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, ہوئے نام ور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ زندگی کے ایام جو ملے ہیں بہت قیمتی سرمایہ ہے. چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم ہو رہے ہیں زندگی کے دن ختم. اور کہا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, خالق نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. گھڑی کے اندر ٹک ٹک کی آواز آتی ہے, بسا اوقات وہ بڑے جو گھڑیال لگے ہوتے ہیں جب وہ گھنٹہ پورا ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ اس میں آواز آتی ہے ٹن 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 ٹن, یا چھوٹی گھڑیوں میں بھی بسا اوقات جب گھنٹہ پورا ہوتا ہے ٹیٹ ٹیٹ کی آواز آتی ہے. تو کہا کہ یہ ٹک ٹک کی آواز ہو, ٹن ٹن کی آواز ہو, کسی بھی نوعیت کی آواز ہو, یہ چلنے والا سیکنڈ یہ ہمیں زندگی کی رفتار دکھا رہا ہے کہ اس رفتار کے ساتھ تمہاری زندگی بھی آگے منزل کی طرف رواں دواں ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, خالق نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. آنے والے ماہ و سال نہیں معلوم کس کو کتنے باقی ہیں, کس کو کتنے ملیں گے. ہمارے مدرسے میں انجمن تھی سالانہ, طلبہ کا تقریری مقابلہ تھا, تو اس میں ایک سادہ سا شعر طلبہ نے لکھ کر لگایا ہوا تھا. آئے تھے ہم مثل بلبل سیر گلشن کر چلے, سنبھال تو مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے. دنیا کے اندر یہ سجاوٹ, یہ بناوٹ, یہ باغ بہاریاں, آنے والا آتا ہے اس گلشن کے اندر بلبل بن کے چہچہاتا ہے اور اس کے بعد وقت مقرر پر چلا جاتا ہے. باغ یوں ہی سجا بنا رہ جاتا ہے, گھر بار علاقے خطے سب چیزیں جو کی توں دکھائی دیتی ہیں, لیکن جانے والا بڑی خاموشی کے ساتھ اس باغ کی سیر کر کے واپس رخت سفر باندھ کر چلا جاتا ہے. آئے تھے ہم مثل بلبل سیر گلشن کر چلے, سنبھال تو مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے. اس لحاظ سے انسان اگر اپنی زندگی کے شب و روز کی قدر کو پہچان لے تو آنے والے ہر دن کو وہ اچھے سے اچھے اعمال میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے, ملنے والی رات کو اچھے سے اچھی روشن کر کے گزارنے کی کوشش کرتا ہے. جو دن گیا جو رات گئی دوبارہ پلٹ کر ہاتھ نہیں لگتی, تو انسان پھر قدردانی کے ساتھ اپنے ماہ و سال گزارتا ہے، شب و روز گزارتا ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنا سرمایہ کچھ نہ کچھ چلتے چلتے جمع کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جس میں لوگ بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ نعمتان مغمور فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی بھی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نعمت تو صحت کی ہے، صحت و تندرستی، جو عظیم الشان نعمت کو انسان کو ملی ہے، اور دوسری نعمت فرصت اور فراغت کی ہے۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جب تک یہ نعمتیں حاصل رہتی ہیں اس وقت تک انسان اس دھوکے میں پڑا رہتا ہے کہ یہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی۔ چنانچہ جب تک تندرستی کا زمانہ ہے اس وقت یہ خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی یہ بیماری بھی آ جائے گی۔ ایک استاد محترم ہیں، ان کے ایک جاننے والے تھے، ان کو فالج کا حملہ ہوا، ایک جانب مکمل فالج زدہ ہو گئی، تو فرما رہے تھے کہ اس کے عیادت کے لیے گیا تو رو رہا تھا، ان کا قریبی رشتہ دار بے تکلف ہی تھی، اور رو کر کہنے لگے کہ آج وہ وقت آ گیا کہ میں اپنا اظہار بند بھی خود نہیں باندھ پا رہا، ایسا لاچار ہو گیا۔ وہ انسان جو کتنا کر رفر والا، کتنا صحت مند، کتنا اچھل کود مچانے والا، لیکن جب بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے تو انسان اس قدر لاچار ہو جاتا ہے، علمان الحفیظ کے استنجا بھی نہیں کر پاتا۔ ایک طرف فالج ہو گیا، ایک ہاتھ ناکارا ہو گیا، انسان بالکل بیار و مددگار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نعمتیں جب تک موجود رہتی ہیں انسان کو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی یہ نعمت جا بھی سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جھنجھوڑا ہے اور بتایا ہے کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ صحت اور تندرستی، فرصت اور فراغت۔ ان کے ہوتے ہوئے انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے، دھوکے میں پڑا رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہمیشہ یہ نعمتیں مجھے ملی رہیں گی، حالانکہ کبھی بھی یہ نعمت جب زائل ہوتی ہے تو صحت گئی، بیماری آ گئی، پھر وہ بیماری کس نوعیت کی آئی ہے، اس سے چھٹکارا ملے گا یا نہیں ملے گا، وہ اللہ ہی کے علم میں ہوتا ہے۔ اور جو فرصت کا زمانہ ملا تھا جس میں یہ بہت کچھ کر سکتا تھا، فرصت جب گئی، ایسی مشغولیت آ گئی، اب نہیں معلوم کہ دوبارہ وہ فرصت کا زمانہ لوٹ کر پلٹ کر آئے گا بھی کہ نہیں۔ تو یہ جو نعمتیں ملی ہیں اس کی ناقدری زیادہ ہو جاتی ہے صحت کے زمانے میں، انسان سمجھتا ہے کہ ہم چما دیگر نیست۔ جمعے کے دن میں نے واقعہ سنایا تھا ظلم و تشدد کا، ہمارے اکابرین میں سے، علماء میں سے، سابقین میں گزرے ہوئے حافظ ابن حجر مکی، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر مختلف عبرت کے واقعات لکھے، اس میں ایک ظالم کا قصہ لکھا کہ دریا کے کنارے پر کسی مچھیرے نے مچھلی شکار کی اور مچھلی بڑی اچھی پیاری بڑی تھی، اس کے منہ میں پانی آیا، ظلم و تشدد کے ذریعے اس نے اس سے کہا کہ مچھلی مجھے دے دو، اس نے کہا نہیں بھائی میری محنت ہے۔ قصہ مختصر ہے کہ اس نے اس سے مچھلی چھین لی، ظلم و تشدد بھی کیا، زور زبردستی اور اپنی طاقت اور جوانی کے بلبوتے پر، اپنی جوانی کے گھمنڈ میں اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر زبردستی مفت میں اس سے مچھلی چھین لی، کہا تیری ایسی کی تیسی میں لے کے چلتا بنا۔ مچھلی لے کر آ رہا تھا، بڑا خوش تھا کہ دریا کی تر و تازہ مچھلی ہاتھ لگی ہے، وہ بیچارہ پیچھے ململاتا رہ گیا، کفے افسوس ملتا رہ گیا، اور یہ شخص زور زبردستی جوانی کے اپنے گھمنڈ کے اندر اس کی مچھلی چھین کر چلتا بنا۔ پورا واقعہ وہاں تفصیل سے لکھا ہے، بتایا کہ جب گھر پہنچا تو مچھلی تو چونکہ زندہ تھی، ابھی وہاں سے تازی تازی دریا سے پکڑی گئی تھی، اس مچھلی کو جب پکڑ رہا ہوگا، کچھ کر رہا ہوگا، تو مچھلی نے اس کے انگوٹھے پہ ایک کٹ مار دیا، چک مار دیا، بٹکا بھر لیا، اور اس کا کاٹنا ایسا خطرناک زہریلا ثابت ہوا کہ اس کے انگوٹھے میں آگ لگ گئی، کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تو گھر میں یہ کوشش کرتا رہا، لیکن جب آرام نہ ملا تو طبیب کے پاس گیا، طبیب نے بتایا کہ انگوٹھے میں زہر پھیل گیا، فوری طور پر کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ زہر پھیل جائے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، فوری طور پر انگوٹھا کٹوا دیا تاکہ آرام آ جائے، لیکن وہ زہر آگے پھیل کے پہنچے تک چلا گیا۔ آگ لگ رہی ہے جسم میں، جسے کوئی آگ تیزاب ڈال دیا کسی نے، پھر چین نہ آیا، پھر مرحلہ وار ہاتھ کٹ گیا، پھر بھی چین نہ آیا، زہر پھیل کے آگے بڑھا، کونی سے کٹ گیا، پھر بھی چین نہ آیا، زہر بڑھتے بڑھتے کندھے تک چلا گیا، اور ہاتھ کٹ رہا ہے گنڈیری کی طرح۔ کسی نے پوچھ لیا کہ یہ ہوا کیسے، بتایا کہ وہ مچھلی چھین کر لایا تھا اور زبردستی چھینی تھی، اور گھر لایا تو مچھلی نے کاٹ لیا۔ اس نے کہا او ہو، اسی وقت تو اگر چلا جاتا جس سے مچھلی چھینی تھی، اس سے معافی تلافی کر لیتا تو تیرا ہاتھ بچ جاتا، یہ تو تیرے ظلم کی سزا تجھ کو مل رہی ہے، اس کے سمجھانے پر یہ پلٹا ہے، اور جانے کے بعد ڈھونا ہے، تلاش بسیار کے بعد اس شکاری کو پا لیا، جا کر اس کے قدموں میں گرا ہے، معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے مچھلی چھین لی تھی، اور ایک ہاتھ سے معذور ہو چکا ہے. اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ مچھلی نے میرے ہاتھ پہ کاٹا, زہر پھیلتے پھیلتے پورے ایک ہاتھ سے محروم ہو چکا ہوں. عمل کا رد عمل ہے, ایکشن کا ریئیکشن ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے. تو جب معافی مانگنے لگا, رونے لگا, اس نے مچھیرے نے اور شکاری نے معاف کیا, کہا چلو جاؤ میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. اس نے پھر اس سے پوچھا کہ بھائی تو نے مجھے کوئی بدعا دے دی تھی, کیا کر دیا تھا؟ کہا کیوں نہیں, جب تو نے زور زبردستی دکھا کر مجھ سے جبرن میری مچھلی چھینی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ یہ زور زبردستی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے مجھ پر دھونس جما کر میری مچھلی مجھ سے چھین کر لے کر گیا ہے, یا اللہ آپ اپنی طاقت اور اپنا زور مجھ کو اس پر دکھانا کہ آپ کا زور اس پر چلتا ہوا میں دیکھوں. اور میں نے دیکھ لیا کہ اللہ پاک نے تجھے ہاتھ سے محروم کر دیا اور آج تو میرے قدموں میں آ کر پڑھ کے مجھ سے معافیا مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جوانی دیتا ہے, صحت دیتا ہے. بڑے بڑے لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. فرعون کیا تھا؟ ہم جیسا ہی انسان تھا, لیکن ٹھاٹ باٹ کر رفر بادشاہت ملی. انا ربکم الاعلی, ربوبیت کا دعویٰ کر بیٹھا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر اس کو بھوک اور پیاس نے ستایا ہوتا, اس کو بھی دال روٹی کی فکر پڑی ہوتی, کبھی بھی وہ ربوبیت کا دعویٰ نہ کرتا. یہ خرمستیاں اس کو جو سوجی, اور ربوبیت کا جو دعویٰ یہ کر بیٹھا, یہ سرکشی اس کو ساری سوجی ہی اسی لیے کہ نعمتوں کی ریل پہل تھی, مال و دولت اس قدر وافر مقدار میں تھا, اس کا راج چلتا تھا, اس کا آرڈر چلتا تھا, اس کے فیصلے نافذ ہوتے تھے. بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا, ظلم کی چکی میں پیسا ہوا تھا. فرمایا کہ اگر فرعون بھی بھوک اور پیاس کے مرحلے سے گزرتا, روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہوتے, کبھی بھی یہ ربوبیت کا دعویٰ نہ کرتا. یہ مال و دولت ہی انسان کو سرکش اور باغی بنا دیتا ہے. قارون سے کہا کہ بھائی اللہ کے راستے میں بھی مال خرچ کرو, زکات. او ہو, یہ میرے فن کے مظاہرے ہیں سارے, اپنے علم و ہنر کے بلبوتے پر میں نے مال جمع کیا, مال کمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تجھے بتائیں گے تیرا مال کس کام کا. فخسفنا بھی وہ بدار الارض, اسے بھی اس کی پوری حویلی جو بنگلہ کوٹھی تھا سب کو زمین میں دھسا دیا. اب تیرا مال تیرے کس کام آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے بندے کی بے بسی اور عبدیت یہ کام دکھاتی ہے. اور صحت ملی ہے, فرصت ملی ہے, بندہ اس کی قدر کر لے. جو کام کرنے کے ہیں, زندگی کا جو سرمایہ ہے قیمتی, صرف ایک بار ملا ہے. صحت کی قدر کر کے انسان اعمال صالحہ کر سکتا ہے, نیکیاں جتنی چاہے کر سکتا ہے. اور فرصت کو انسان غنیمت جان کے آخرت کا جتنا ذخیرہ جمع کرنا چاہے جمع کر سکتا ہے. حضرت امام ابو داود رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ہیں کہ صرف ان پر انسان اگر عمل کر لے, پانچ احادیث پر ہی عمل کر لے تو پوری زندگی اس کی سنور سکتی ہے. ان میں سے ایک حدیث مبارک یہ بھی ہے کہ صحت اور فرصت کی انسان اگر قدر پہچان لے, کہ صحت کی جو نعمت ہے, جو سرمایہ ہے, اس صحت کے ہوتے ہوئے انسان بڑے بڑے عبادات, بڑے بڑے معاملات کر سکتا ہے. حج کے موقع پر ایک بوڑھے بابا گئے ہوئے تھے اور ٹانگوں میں درد ہے, تکلیف ہے, چلا نہیں جا رہا. حرم کی طرف جا رہے تھے اور حسرت بھری ایک انہوں نے فریادی انداز میں کہا, ہائے ہائے, جوانی ساری کی ساری اپنے خان کی زمینوں پر اس کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی. کاش کہ جوانی میں ہوش آ جاتا, اپنے اللہ کی عبادت کے اندر اپنی جوانی کی توانائیاں صرف کرتا تو کتنا اچھا ہوتا. عام طور پہ جوانی انسان ساری شباب و کباب میں لٹا دیتا ہے, موج مستیوں میں لٹا دیتا ہے. نصیب والے ہوتے ہیں جن کی جوانی محفوظ رہے, اور جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر جائے اس قدر خوش نصیب ہے. سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, سات قسم کے خوش نصیب افراد جن کو اللہ تعالیٰ قیامت میں ہولناکی والے دن, نفسی نفسی والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے, اس میں عدل و انصاف کرنے والا حکمران. شاب نشا فی عبادت اللہ, وہ نوجوان لڑکا یا لڑکی جس نے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی جوانی کو پروان چڑھایا, جوانی کو محفوظ کیا, اللہ کی عبادت میں جوانی کو آگے پروان چڑھایا, اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. رجل قلب معلق بالمساجد, وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ خاتون جس کا دل مصلی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اللہ کی عبادت سے وابستہ ہے. نماز کے بعد نماز, نماز کے بعد نماز, عبادت کے بعد عبادت, تلاوت کے بعد تلاوت, ذکر کے بعد ذکر, نیکی کے بعد دوسری نیکی کے منتظر ہے. رجل قلب معلق بالمساجد, وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور وہ دو افراد, رجلان تحابا فی اللہ اجتماعا علیہ وتفرقا علیہ, آپس میں اللہ کی ذات کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے, اسی محبت پر جمع ہو جائیں, اسی محبت پر بچھڑ جائیں, ایسے اللہ کی ذات کے لیے محبت کرنے والے بھی عرش کے سایہ میں ہوں گے. نمبر پانچ فرمایا کہ وہ شخص جس کو کوئی حسن جمال والی، مال و دولت والی، حسب نسب والی، حسینہ جمیلہ محبت کا، گناہ کا پیغام دے اور وہ جواب میں کہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اور چھٹے نمبر پر فرمایا کہ وہ شخص تصدق فاخفا حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، صدقہ کیا چھپا کر پوشیدہ انداز سے، ایسے چھپا کر صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے خرچ کی اطلاع نہ ملی کتنا خرچ کر گیا. خفیہ طور پر صدقہ کرنے والا بھی عرش کا سایہ پا جائے گا. اور ساتویں نمبر پر فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں نے آنسو بہا دیے. اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف میں رونے والا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں رونے والا، اللہ کے عذاب کے خوف میں رونے والا، یہ بڑے قیمتی آنسو ہوتے ہیں کہ جو آنسو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آنکھوں سے ٹپکیں. اللہ کے گھر کی محبت میں، اللہ کے دیدار کی محبت میں، اللہ کے ڈر اور خوف کے کسی بھی نوعیت میں جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے آنسو ٹپک جائیں، اس قدر قیمتی ہے کہ یہی آنسو بسا اوقات نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں. حدیث مبارک میں تو آتا ہے کہ اللہ کے ڈر اور خوف سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا اور چہرے پر ڈھلک گیا. فرمایا کہ اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہنم کی آگ چہرے پر حرام ہو، جسم کو جھلسایا جا رہا ہے، چہرے کو بچایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا. مراد ہے کہ وہ وجود دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ چہرہ بچا ہوا ہے، جسم جل رہا ہے. ایک مکھی کے سر کے برابر خوف خدا سے ٹپکنے والا آنسو وہ چہرے پر آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چہرے پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی ہے. تو جوانی کی عبادت، اپنی جوانی کو حفاظت سے لے کر چلنا، گناہوں سے بچنا، گناہ ہو جائے فوراً توبہ استغفار کر کے معافی حاصل کر لینا، یہ خوش نصیب لوگوں کا کام ہے. در جوانی توبہ کردن شیب اے پیغمبری، وقت پیری گرگ زیادہ میشوت پرہیزگار. فرمایا کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا، صاف ستھری زندگی گزارنا، یہ تو پیغمبرانہ شعار ہے، پیغمبروں کی صفت ہے. بڑھاپے میں پہنچ کر تو بھیڑی ہے، جب اس کے دانت نہیں رہتے، ہمت اور طاقت نہیں رہتی، توانائی نہیں رہتی، وہ بھی جب شکار کے قابل نہیں رہتا، وہ بھی دمبے کی طرح سیدھا سادہ معصوم بن کے بیٹھ جاتا ہے. فرمایا کہ بھیڑیا بھی بڑھاپے میں جا کے بڑا پرہیزگار بن جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ نصیب کے سودے ہیں. جب اللہ پاک کی طرف سے توفیق مل جائے، رجوع اللہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا تعلق مل جائے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ساتھ مل جائے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ بندے اور بندیاں کہ جو دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کی کشتی میں سوار ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے، قسم فرمایا کہ میں قسم کھاؤں تو حانس نہیں ہوں گا، اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہوں گا، کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا دنیا میں ساتھ مل گیا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دوستوں کے صف میں اٹھائیں گے. تو دنیا میں نیک محفل مل جائے، نیک صحبت مل جائے، نیک جماعت مل جائے، نیک لوگ مل جائے، نیک قافلہ مل جائے، اچھے لوگوں کے ساتھ وابستگی ہو جائے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، اپنے معمولات زندگی اچھے بن جائے، زندگی سنور جائے، نیکی اور بدی کا سلیقہ انسان کو آ جائے، حلال حرام کی تمیز انسان کو آ جائے، شر اور خیر انسان سمجھنے لگے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ لسٹم پسٹم زندگی گزارنے والے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ پوری پوری زندگیاں بتا دیتے ہیں، اچھائی اور برائی کی تمیز ہی نہیں ہوتی، حلال حرام جائز ناجائز کی، حق باطل کی تمیز ہی نہیں ہوتی، عقلیں مسخ ہو چکی ہیں. حالانکہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے لیے جب سرمایہ جمع کرتا ہے، چھان پھٹک کے لقمہ بھی لاتا ہے دیکھ بھال کے کہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا تو پیٹ بھروں گا، حرام لقمہ گھر میں نہ آ جائے، ورنہ تو یہ سارا ٹھاٹ باٹ یہیں پڑا رہ جائے گا. ہماری والدہ ماجدہ شعر سناتی تھی، تن من اپنا خون کیا تب نگری ایک بسائی تھی، جاتے ہوئے جو لوٹ کے دیکھا ایک ایک اینٹ پرائی تھی، سب گھر بار بنگلہ کوٹھی کاروبار سب یہیں پڑا رہ جائے گا. تن من اپنا خون کیا تب نگری ایک بسائی تھی، جاتے ہوئے جو لوٹ کے دیکھا ایک ایک اینٹ پرائی تھی، سب یہیں چھوڑ کر جانا ہے. تو انسان احتیاط سے عمل کرتا ہے، اپنی صحت کی قدر کرتا ہے، اپنی جوانی کی قدر کرتا ہے، فرصت کے لمحات ملے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو مناتا ہے، اور نصیب چمکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والوں کے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ خود موقع فراہم فرماتے ہیں، نصیب چمکاتے ہیں، اب بندے کی قدردانی اور ناقدری کا معاملہ آ جاتا ہے. موقع مل گیا، اچھی راہ مل گئی، اچھی صحبت مل گئی، اچھا ماحول مل گیا، اچھے حالات مل گئے، سدھرنے کا اس کو موقع مل گیا، بعض دفعہ انسان قدر کر کے کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، بعض دفعہ ناقدری کر کے وہیں رہ جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں جس کو چاہیں، ویہدی الیہ من ینیب، اور اپنی طرف متوجہ ہونے والے کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں. لگن ہو، طلب ہو، تڑپ ہو سچی کہ اچھے راستے پر چلنا ہے، سچوں کے ساتھ ہونا ہے، اور نیک راستے پر نیک لوگوں کے ساتھ انہی کے طور طریقوں کو جو اسلاف سے ملے ہیں ان طریقوں کو اپنا کر سیدھے راستے پر چلنے کا اگر انسان کے اندر جذبہ ہو، سچی طلب ہو، ویہدی الیہ من ینیب، اللہ پاک سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں اس کو جو اس کی طرف متوجہ ہوا. انابت اللہ، اس کا مطلب آتا ہے رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ سے لو لگانا. میں نے کئی دفعہ بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں ایک بے چینی تھی، بے تابی تھی، تڑپ تھی، پیاس تھی، اور حق کی تلاش تھی. ایک دعا مانگتے تھے چھوٹی سی، اللہم یسر لی جلیسن صالحا، اے اللہ مجھے نیک ہم نشیں عطا فرما دے. اللہم یسر لی جلیسن صالحا، یا اللہ مجھے نیک ہم نشیں عطا فرما دے، مجھے نیک دوست عطا فرما دے. سچی لگن کے ساتھ یہ دعا مانگتے تھے. اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک صحبت، مبارک دوست، مبارک تعلق، مبارک ساتھ نصیب فرما دیا. آخر آخر سالوں میں آئے ہیں، چند سال پائے ہیں، لیکن رات دن ایک کر دیا اور ذخیرہ احادیث اپنے پورے دامن میں لبریز کر کے سمیٹ لیا. محدثین میں، صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث نقل کرنے والی ہستی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. قدردانی کی ہے، سچی لگن کے ساتھ آئے ہیں، اور مختصر زمانہ 3 سال کا تقریباً وقت انہوں نے پایا، پوری احادیث سمیٹی، اور حافظہ کمزور تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا. یہ موقع بڑے اچھے ہوتے ہیں کہ انسان کو کوئی بھی موقع ملے، کوئی بھی چانس ملے، اس کو ضائع نہ کرے. ایک موقع تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ایسے متوکلین، کاملین بندے آئیں گے کہ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے، وہ کسی بھی بیماری کے اندر کوئی علاج معالجہ نہیں کریں گے، کوئی تعویذ گھنٹہ نہیں کریں گے، ایسے اعلیٰ درجے کے متوکلین ہوں گے کہ وہ سیدھے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. آپ یہ تفاصیل بیان فرما رہے تھے کہ آپ کے ایک صحابی حضرت عکاشہ، جب یہ سارا مضمون آپ نے بیان فرما لیا، انہوں نے محفل میں ہاتھ اٹھایا، کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان 70,000 میں مجھے بھی بنا دے. فرمایا انت منہم، تم انہی میں سے ہو. خوشخبری مل گئی، موقع بڑا عمدہ تھا، قیمتی تھا، موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو اس قافلے میں داخل کرا لیا ایک فرمائش پر. سچی تڑپ تھی، سچی لگن تھی، جس معصومیت سے انہوں نے درخواست پیش کی ہاتھ کے ہاتھ منظور ہو گئی. دوسرے صحابی نے ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ میرے لیے بھی. فرمایا سبق کل عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گئے. بس عکاشہ نے پہل کی، وہ جیت گئے. بعض دفعہ زندگی میں کوئی موقع انسان کو ملتا ہے اپنے والدین کے سامنے، والدین زندہ ہوں، قدر کرنی چاہیے، ان کے قدموں کے بوسے لینے چاہیے، سر کی مالش کرنی چاہیے، ماں کے پاؤں دبائے، باپ کے پاؤں دبائے، سر کی مالش کرے. یہ سایہ اتنا قیمتی اور عظیم شان ہے، جب سایہ سر سے اٹھ جائے گا بعد میں انسان رہ رہے کے پچھتائے گا، پھر نہ ماں باپ کے چہرے دیکھ پائے گا، نہ ان کے قدموں کو بوسے دے سکے گا. قدردان اولاد اپنے ماں باپ کی زندگی میں قدر کر لیتی ہے، قدردان شاگرد اپنے استادوں کی زندگی میں قدر کر لیا کرتے ہیں. ہر قدردان جب وہ قدر کرتا ہے بہت بڑا ذخیرہ سمیٹ لیتا ہے. موقع شناسی، قدردانی، یہ بہت ہی اونچی صفت ہے. حضرت مولانا مفتی ضرور علی خان صاحب رحمہ اللہ بھی، اللہ پاک نے ان کو بڑا عروج عطا فرمایا، علم کا سمندر بنایا، علوم کا پہاڑ بنایا. خود بتاتے ہیں کہ میرے ایک استاد کی دعا مجھے لگی، بیمار تھے، ان کی ایسی خدمت کی، ایسی خدمت کی کہ اللہ پاک نے ان کی دعا کی برکت سے اتنا چمکایا، اتنا علوم کا سمندر اور علوم کے پہاڑ ان کو عطا فرمائے کہ جس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی. تو بعض دفعہ انسان والد کی، والدہ کی، کسی استاد کی، کسی بزرگ کی دعا لے لیتا ہے اور وارے کے نیارے ہو جاتے ہیں، بیڑا پار ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان صحابی نے اس موقع پر دعا کرا لی اور بیڑا پار ہو گیا. انت منہم، آپ بھی انہی میں سے ہیں، 70,000 میں ان کا بھی شمار ہو گیا. تو غرض یہ ہے کہ میں عرض کر رہا تھا معاملات، باتیں کہاں سے کہاں نکل جاتی ہیں، قدردانی کی اور ناقدری کی بات چل رہی تھی, تو قدردان ہمیشہ جب اللہ تعالیٰ سے موقع ملا اس موقع کی اگر اس نے قدر کر لی تو وہ بہت آگے نکل کے کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث مفسر امام ہیں اور شروع دور کے اولیاء کاملین میں سے ہیں, رئیس تھے, مالدار ہیں اور کر و فر ٹھاٹ باڑ ہے, بنگلہ کوٹھی ہے اور اپنے بڑے جاگیر ہے, خدم حشم ہیں, دوست یار ہیں, ہر طرح کی مال و دولت کی ریل پیل ہے, شباب و کباب بھی ہے, شراب بھی ہے, ناچ گانا بھی ہے, خود بھی گٹار اور موسیقی بنانے کے بجانے کے ماہر تھے. تو ایک رات ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا سیب کا, جب سیب کا باغ اپنے پھل اس کے عروج پر ہوتے تو یہ اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے دوست احباب کے ساتھ وہاں جمع ہو جاتے, ناچ گانا بھی چلتا, شراب کباب بھی چلتی, کئی دن اپنے باغ کے اندر موج مستیوں میں گزارتے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ اپنے پاس کسی بندے کو اپنی طرف خود بخود کھینچ لیتے ہیں. سن لے اے دوست, زندگی میں دن بھلے جب آتے ہیں راہ ملنے کی خود آپ ہی وہ بتلاتے ہیں, گھات ملنے کے وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. تو اپنے باغ کے اندر شب و روز گزر رہے ہیں, جس طرح انسان پکنک کے اوپر گیا ہوا ہے, تفریح کے اوپر گیا ہوا ہے, فارم ہاؤس جاتا ہے انسان, موج مستیوں کے اندر ناچ گانا بھی چل رہا ہے, شراب کباب بھی چل رہے ہیں, اور اس میں وہ اپنی موسیقی اور گٹار بجا رہے ہیں رباط, اور شراب پی ہوئی ہے, بدمست ہے, اس میں نشہ چڑھا ہوا ہے. اسی دوران ایک غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی اور محفل سجی ہوئی ہے, کوئی ٹن ٹنا ٹن ہے, کوئی نشے میں بدمست ہے, کوئی نیند میں مدہوش ہے. اسی میں ان کے پر بھی ایک نیند کی غنودگی سی آئی اور ایسے نیند کے جھونکے میں چلے گئے. تھوڑی دیر بعد جھٹکا کھا کے اٹھے تو وہ گود میں گٹار پڑا ہوا ہے, اور وہ پھر اپنا وہ اٹھا کے اس کے تار بجانے لگے تو وہ بج نہیں رہا تھا, اس میں کوئی خرابی آ گئی. چونکہ ماہر فن تھے, اس کو درست کرنا بھی جانتے تھے, تو اس کو تار وار درست کیے, سیدھے کر کے بجانے کی کوشش کی, نہیں بجا, دوسرا کے تیسرا کے, دو تین دفعہ کے بعد جب اس کو بجانا شروع کیا تو اس میں سارنگی اور ساز اور گانے کی وہ جو میوزک, اس کی آواز آنے کے بجائے ایک آیت مبارک کی آواز اس میں بن کر سنائی دی. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا اہل ایمان کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پسیج جائیں؟ وما نزل من الحق, اور قرآن کریم میں جو اللہ پاک نے حق بات اتاری ہے اس کے آگے ان کے دل موم بن جائیں, کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا سنبھلنے کا؟ بس وہ جو بجایا اور اس میں سے اس آیت کی آواز بن کر جو نکل کر آئی, سیدھی جا کر دل پر پیوست ہوئی, بلا یا رب, بلا یا رب, کیوں نہیں یا رب, وہ وقت آ گیا. ارے بات توڑا, اٹھے, کھڑے ہوئے, توبہ تائب ہوئے, کہا کہ میں اب تک کس غفلت کے اندر پڑا ہوا تھا, اپنے مالک و خالق سے دور تھا, اتنا اس نے مجھے فرصت دی, اتنا موقع دیا, اتنا ناز و نعم, اتنا مال و دولت, اتنے باغات, اتنی نعمتوں کی ریل پیل, اور میں خر مستیوں میں لگا ہوا ہوں. اپنے سارے وہ آلات لہو و لعب توڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے, علم دین حاصل کیا, پھر محدثین کے اندر امام المحدثین بنے اور زہد کے ایسے پیکر بنے کہ کیونکہ تھے رئیس, مالدار, ٹھاٹ باٹ میں رہنے والے, دسترخوان وہی سچا تھا کہ ایک وقت میں دس دس قسم کے کھانے ہوتے اور لوگ جوگ در جوگ آتے, بلاتے, سب کو جمع کرتے, دسترخوان پہ بٹھا کر کھانے کھلاتے, اور خود کی حالت یہ ہوتی کہ روزے سے ہوتے, زندگی روزوں میں گزر رہی ہے, اپنے اللہ سے دوستی جوڑ لی ہے, اور پھر اس کے بعد آخر وقت میں بغداد تشریف لے آئے. بغداد کا ایک علاقہ تھا, وہاں پر گوشہ نشین ہو کر بس اپنی مسجد, اپنا گھر. کسی نے کہا کہ حضرت وہاں جب آپ ہوتے تھے اپنے علاقے میں, وہاں تو بڑا اور رش لگا ہوتا تھا, سائلین آ رہے ہیں, دوست احباب مہمان آ رہے ہیں, اور مسئلے مسائل پوچھنے والے طلبہ آ رہے ہیں, ایک گہما گہمی تھی, یہاں تو آپ سناٹے میں آ گئے. فرمایا بڑے سکون میں ہوں, یہاں جاتا ہوں مسجد میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہوں, گھر آ جاتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہوں, احادیث ہی احادیث, پڑھنا پڑھانا, پڑھنا پڑھانا احادیث کے اندر. ایسے لوگ کہ وقت ملا, ایک چانس ملا, اگر اس کو غفلت میں گنوا دیتے کہ ویسے ہی کوئی کان میں میرے تخیل آ گیا ہوگا, الم یعنی للذین آمنوا کا, وہیں کے وہیں رہ جاتے, اسی غفلت میں شاید دنیا سے چلے جاتے. لیکن جب ایک تنبیہ ہوئی, ایک آواز بن کر اللہ پاک نے کان میں پہنچائی کہ ابھی بھی ہوش میں آنے کا وقت نہیں آیا, کیوں نہیں یا رب, آ گیا. اور پھر اس کے بعد ایسے بنے, ایسے سنورے کہ پھر بڑے بڑے حضرات کے استاد بنے ہیں, اللہ پاک کی طرف سے بندے کو موقع ملتے ہیں زندگی میں بہت زیادہ سنبھلنے کے، متوجہ ہونے کے. ہر پانچ نمازوں کے وقت میں مؤذن بلاتا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف. یہ اعلان بندے کی طرف سے نہیں ہے، شریعت مطہرہ کامل مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے. اور یہ اذان کا تحفہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی پکار کر بلا رہا ہے کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے والا، مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑنے والا، یہ گویا کہ کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے. آؤ کامیابی کی طرف. مسجدیں پکارتی ہیں، بلاتی ہیں، منادی صبح و شام اذان دے کر جھنجھوڑتے ہیں. عقل مند انسان کسی بھی اذان کی پکار پر لبیک اور صادق کہتا ہوا اللہ کے گھر دوڑا چلا آئے، پھر ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ کے گھر سے جوڑ لے، کامیاب ہے، با مراد ہے. اور اس کی زندگی پھر مقصد والی بن جاتی ہے جب وہ نیک ماحول میں آ جاتا ہے، نیک لوگوں سے جڑ جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو پرہیزگار بن جاؤ. وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ رہو گے تم بھی سچے بن جاؤ گے، اچھوں کے ساتھ رہو گے تم بھی اچھے بن جاؤ گے. زندگی کے شب و روز کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے. اللہ، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا آخری وقت تھا. حضرت سری سقطی جو بڑے پائے کے بزرگ گزرے، ان کے بھانجے بھی تھے، شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے. حضرت سری سقطی استاد بھی ہیں جنید بغدادی کے، پیر بھی ہیں اور مربی بھی ہیں، ماموں بھی ہیں. ان کی زیر تربیت رہے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ. آخری وقت تھا، نزہ کی کیفیت شروع ہے، تلاوت کرنی شروع کر دی. تو جو ساتھ میں موجود تھے خادمین، کہا کہ حضرت اپنے آپ کو نہ تھکائیں، آرام کریں، اس وقت آپ اپنے آپ کو تلاوت کے ذریعے نہ تھکائیں، تھوڑا سا آرام کر لیں. فرمایا کہ یہ وقت آرام کا نہیں ہے، یہ وقت میرا واپسی کا ہے، میرا نامہ اعمال بند ہونے کا وقت آ گیا. میں چاہتا ہوں کہ تلاوت ہوتے ہوتے میرا نامہ اعمال بند ہو. ہم اور آپ بھی اپنے نامہ اعمال کے اندر دائیں طرف کا صفحہ، بائیں طرف کا صفحہ، دن کا صفحہ، رات کا صفحہ، یہ نامہ اعمال خالی صفحات پر مشتمل ہے. اپنے اعمال کے ذریعے ہم ان کو یا تو روشن کر کے، مزین کر کے، سنہری حروف سے اس کو منقش کرا لیتے ہیں، یا پھر سیاہ کرتوتوں سے اس کو کالا کلوٹا بنا لیتے ہیں. رات آتی ہے تو پھر ہم اپنے اعمال نامے کو یا تو روشن کر لیتے ہیں مزین اور آراستہ کر کے، سجاوٹ بناوٹ سے اس کو سجا لیتے ہیں، یا پھر سیاہ کرتوت کر کے اس اعمال نامے کو بھی ہم سیاہ کر لیتے ہیں. عقل مند انسان وہ ہے، واپسی کا سفر ہے، اب تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور بتایا کہ یہ وقت آرام کا نہیں ہے، یہ واپسی کا وقت ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا نام اعمال تلاوت ہوتے ہوتے بند ہو، کہ آخری عمل اس کے اندر جو محفوظ ہوا تلاوت کلام پاک ہو. زندگی ہے، فرصت ہے، قرآن کریم سجے ہوئے ہیں، گھروں میں بھی رکھے ہوئے ہیں. انسان کو چاہیے قدر کر لے، اللہ کے کلام کو پڑھ لے، اس کے انوارات برکات کو سمیٹ لے. نفلی عبادات کے موقع ملے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر پر ہوا، فرمایا کہ یہ صاحب قبر اس وقت دنیا مافیا کی ساری نعمتیں اس کے لیے ایک طرف، اس کے سامنے ایک حسرت ہے کہ اس کو صرف اتنا سا وقت مل جائے جتنا تم میں سے کوئی بھاگا دوڑی کے نہ دو رکعت نفل پڑھ لیتا ہے. اس کی چاہت یہ کہ اس کو دوبارہ سے زندگی کا اتنا بھاگا دوڑی کے مختصر سا وقت مل جائے جس میں دو رکعت نفل پڑھ سکے، یہ اس کے لیے زیادہ عزیز ہے دنیا اور مافیا سے. ہمیں تو اللہ پاک نے زندگی دی ہوئی ہے، صحت دی ہوئی ہے، عافیت دی ہوئی ہے، اور موقع دیے ہوئے ہیں، مسلح کھلے ہوئے ہیں، مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، عبادات کے لیے موقع فراہم ہے، رکوع سجدے کرنے کے لیے اللہ پاک نے بدن دیا ہوا ہے. آج اس بدن کو اللہ کے آگے تھکائیں گے، کل یہی بدن اللہ کے آگے انعام پائے گا. ہمارے بزرگ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ، جو تبلیغ کے ہمارے بڑے سرخیل ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا جسم، یہ انسان کا بدن کسی اور چیز کی مشین نہیں ہے، اس اعمال کی مشین ہے. اور اس مشین سے دو ہی چیزیں نکلتی ہیں، یا نیکی یا بدی، یا اچھائی نکلے گی یا برائی نکلے گی. اس سے بس یہ گویا کہ اعمال پیدا ہوتے ہیں، جس طرح کوئی مشینیں ہوتی ہیں نا، مختلف چیزیں بناتی ہیں. تو انسان کا جسم، انسان کا وجود، یہ اعمال بناتا ہے. یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ اعضاء اور جوارے، یہ وجود، یہ جسم انسانی، اس سے یا تو نیکی نکلے گی یا بدی نکلے گی. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے کام تین طرح کے ہیں. ایک کام تو وہ ہے جس میں نفع ہو، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو. ایک کام وہ ہے جس میں نقصان ہو، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو. ایک کام وہ ہے جس میں نہ نقصان ہے نہ نفع ہے، چاہے دین کا چاہے دنیا کا. فرمایا کہ وہ کام جس میں نقصان ہے چاہے دین کا چاہے دنیا کا، وہ تو سراسر ہے قابل ترک، چھوڑا جائے. لیکن وہ کام کہ جس کے اندر نہ دین کا نفع نہ نقصان، نہ دنیا کا نفع نہ نقصان، فرمایا کہ یہ بھی قابل ترک ہے، کہ بندے کو غفلت میں ڈالے ہوئے لا یعنی چیزوں میں پڑا ہوا ہے، لا یعنی باتوں میں، لا یعنی کاموں میں لگا ہوا ہے. ان کے تین کاموں میں اصل کام وہ ہے جس میں یا تو دین کا نفع ہو یا دنیا کا نفع ہو، کم از کم جس میں دین کا نقصان ہو دنیا کا نقصان ہو. فرمایا تو یہ تو دونوں کام چھوڑنے کے قابل ہیں، اور جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان، نہ دین کا نہ دنیا کا، فرمایا کہ یہ بھی قابل ترک ہے کہ بندہ لا یعنی کام میں لگا ہوا ہے، نہ اس میں نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا، اس لا یعنی سے بھی بچنا ضروری ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک عمدہ ترین خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی بحثوں کو چھوڑ دے، لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کام کرنے کا گر سیکھ لو، جو کام تمہیں کرنے ہیں، جس کام کے لیے تم نے فرصت کا انتظار کیا کبھی بھی وہ کام انجام نہیں پائے گا. چلو فرصت ہوگی اس کام کو کر لوں گا، چلو فرصت ملے گی یہ کام کر لوں گا، چلو نیکیاں کروں گا اللہ ذرا فرصت مل جائے پھر کر لوں گا. فرمایا کبھی بھی وہ کام فرصت کے انتظار میں نہیں ہو پائے گا. فرمایا کہ جس کام کو کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، دو کاموں کے درمیان اس کام کو بھی داخل کر لو، یہ ہو جائے گا. جس کام کے کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اگر فرصت کے انتظار میں رہے کبھی بھی نہیں ہوگا. اس کام کو کرنے کا آسان گر یہ ہے کہ دو کاموں کے درمیان اس تیسرے کام کو بھی داخل کر دو تو یہ ہو جائے گا. تو انسان نیکی کرنی ہو، کوئی دین کا کوئی دنیا کا کام کرنا ہو، اس کام کو کر کے انسان وقت پر انجام دینے والا بن جائے. علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، جو فتح الباری کے مصنف ہیں، جو بخاری شریف کی شرح ہے، اپنے وقت کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بناتے تھے. اکابرین نے اپنے وقت کو بہت بچایا ہے. مجدد ملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے ہزار سے زیادہ کتابوں کی تصنیف اور تعریف کی ہے، اور بڑے بڑے مجموعے ہمارے پاس خالی ان کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. حضرت نے ان کو محققانہ انداز میں لکھا ہے. زندگی وہی ہے جیسے عام انسانوں کی ہوتی ہے. کیوں؟ وقت کو بچایا ہے. بالکل نظام الاوقات پر چلتے تھے، لا یعنی فضول یہ وہ کچھ بھی نہیں، ہر چیز اپنے وقت کے اوپر. حتیٰ کہ اپنے استاد آئے ہوئے تھے، استاد سے اجازت لی، حضرت یہ وقت تھوڑا سا میرا تعریف تصنیف کا ہے، اجازت ہو تو معمول پورا کر کے آ جاتا ہوں تاکہ معمول میں ناغہ نہ ہو. تو حضرت سے کسی نے کہا، حضرت کا مزاج یہ تھا کہ مہمان کا زیادہ کوئی خاطر مدارات میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے. کسی مہمان سے زیادہ خوش ہوتے، کوئی دور سے مہمان آتا تو اس کو پیسے دو پیسے آنے دو آنے دے دیا کرتے تھے، بھائی تم یہ جا کر جو اس زمانے میں کہیں کھانے کے انتظام ہوتے ہیں کسی سرائے کے اندر، کسی منزل میں، کسی ہوٹل پر، میری طرف سے کھانا کھا لینا. تو کسی نے کہا، حضرت مہمان تو اپنی روزی اپنے ساتھ لاتا ہے، مہمان تو روزی اپنے ساتھ لاتا ہے، تو آپ مہمان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا لیا کریں. تو چونکہ وقت بچا بچا کے چلاتے تھے، وقت کو قیمتی بناتے تھے، تو فرمایا کہ مہمان اگر اپنی روزی اپنے ساتھ لاتا ہے تو مسجد کے اس طرف بیٹھ کے کھا لیا کرے، میرا وقت کیوں برباد کرتا ہے. ازراہ تفنن، ازراہ مذاق، کہ جب مہمان اپنی روزی اپنے ساتھ لایا تو میں اگر ادھر کام کر رہا ہوں مسجد کی اس طرف، تو وہ مسجد کے اس طرف، ارلی طرف، پرلی طرف، وہاں بیٹھ کے اپنی روزی کھا لے، میرا وقت کیوں برباد کر رہا ہے. اپنے اوقات کو بچایا ہے، قیمتی بنایا ہے. زندگی کا سرمایہ واقعتاً ان حضرات نے اس کا ایک ایک وقت کو قیمتی بنا کر سرمایہ چھوڑ گئے پیچھے والی امت کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے. تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعلیف اور تصنیف کرنے کے دوران جب ان کا قلم اس میں قد بنانے کی ضرورت پیش آتی، تو اس دوران بھی وہ جب قلم کو تراشنے کے لیے چاقو سے چلاتے، اس وقت بھی خاموش نہ رہتے، فوراً پھر ذکر اللہ میں لگ جاتا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا، تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے کہ اب یہ وقت قلم کی تراش خراش میں جو جا رہا ہے یہ بھی ضائع نہ جائے، یہ بھی ذکر اللہ میں لگ جائے. تو کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے اوقات کو کارآمد بنائے، قیمتی بنائے، نفع والے کاموں میں، نفع والی باتوں میں، نفع والی چیزوں میں اپنی زندگی کے ان اوقات کو لگائے، یہی زندگی اس کا قیمتی سرمایہ بن جائے گی. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو بیت الخلاء میں بھی وہ جو ضرورت کا اور قضاء حاجت کا ایک وقت ہے اس میں بھی فارغ نہیں بیٹھتا، اس کے اندر بھی دیکھ لیتا ہوں کہ لوٹا اگر میلا ہو اس کو دھو دیا، بیت الخلاء میں کوئی ضرورت کی صفائی کے وقت ہے اس کی صفائی کر دی. تو اوقات کو قیمتی انسان جانے، سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ وہ یہی زندگی کے وقت کا ہے، شب و روز کا ہے، جس کو ہم بڑی بے دردی کے ساتھ برباد کرتے ہیں، گپ شپ میں، غیبت و چغلی میں، فضول تبصروں میں، آج کل کے دنوں میں سیاسی تبصروں میں، اور اس سے ہٹ کر موبائل کے اندر وقت ضائع کر کے گھنٹوں برباد کر جاتے ہیں. اپنی زندگی کے اس قیمتی سرمایہ کو محفوظ کرنے والا اپنی ہی آخرت کو سنوارے گا. آنے والے ماہوں، آنے والے جو شب و روز ہیں، یہ بڑے مبارک ہیں. کوشش کر کے انسان عبادت میں ان کو گزارے. یکم تاریخ سے قربانی کے ہونے تک ایک عمل جو استحباب کا درجہ رکھتا ہے کہ جس آدمی کے ذمے قربانی واجب ہے, مالدار ہے, صاحب حیثیت ہے, اس کے لیے ایک مستحب درجہ یہ ہے کہ وہ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے ناخن وغیرہ تراش لے. مرد حضرات ہیں تو مونچھے وغیرہ تراش لیں, بال وغیرہ درست کر لیں, اور اضافی جو صفائی ستھرائی کرنی ہے زیر ناف بغل وغیرہ صاف ستھرے ہو جائیں. اور جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے یہ حکم ہے مستحب کا کہ چاند نظر آنے کے ساتھ ہی قربانی ہونے تک وہ اپنے ناخن نہ تراشے, مونچھے نہ کاٹے اور اضافی بال وغیرہ کی صفائی نہ کرے. یہ ایک طرح کی مشابہت ہے حاجیوں کے ساتھ کہ حاجی جب احرام باندھ لیتا ہے اب اس کے لیے خوشبو لگانا, ناخن کاٹنا, بال کاٹنا سب منع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قربانی کرنے والے پورے عالم اسلام کے اندر اپنے بندوں کے لیے ایک مشابہت کا عمل لگ دیا. من تشبہ بقوم فہو منہم, ہم حج پر تو نہ جا سکے لیکن حاجیوں کی شباہت اختیار کرنا کہ حکم اللہ پاک نے دیا کہ جو صاحب حیثیت ہیں, مالدار ہیں, ان کے لیے استحباب کا درجہ ہے. عام لوگوں کے لیے پھر مستحب نہیں ہے. جس پر قربانی نہیں ہے تو اس کے لیے مستحب بھی نہیں ہے. مستحب صرف اس کے لیے جس پر قربانی واجب ہے, مرد ہو یا عورت, کہ چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے ناخن وغیرہ نہ تراشے اور پھر ان دنوں کو عبادت کے اندر اہتمام سے, کہ ان دنوں میں کی جانے والی عبادت اللہ تعالیٰ کو دیگر ایام کے اندر کی جانے والی عبادت سے زیادہ محبوب ہے, زیادہ پسند ہے. اس میں صدقات خیرات ہوں, اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعاؤں کا اہتمام ہو, خیر و برکت کے سوال ہوں, اور کثرت سے انسان نوافل کا اہتمام کرے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ, تیسرے کلمہ, اس میں سب چیزیں آ جائیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, پانچ بڑے بڑے خزانے اس میں آ جاتے ہیں. چوتھا کلمہ ہے, کلمہ توحید ہے, درود شریف ہے, استغفار ہے, اس کا ورد کثرت سے رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ جب قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشات کی بارش ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے, اپنی زندگی کے شب و روز صحت اور فرصت اور فراغت جو ملی ہے اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے ہی دیکھتے خبریں آتی ہیں, فلاں کا انتقال ہو گیا, فلاں دنیا سے چلا گیا, فلاں کی وفات ہو گئی, تو انسان, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, خبریں آتی ہیں فلاں کا انتقال, فلاں شہید, فلاں وفات پا گیا, فلاں کا ایسا, فرمایا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا لوگوں کے کانوں میں یہ خبر گونجے گی کہ عمر ابن خطاب بھی گئے, اور وہ وقت آ گیا اور گزر گیا. لوگوں نے خبریں سنی کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب پر قاتلانہ حملہ ہوا, اور دو تین دن کے بعد یہ خبر بھی عام ہوگی کہ حضرت تشریف لے گئے دنیا سے, جام شہادت نوش فرما گئے. ہر ایک کے بارے میں یہ خبر عام ہے کہ ہم جو دوسروں کی خبریں سنتے ہیں ایک نہ ایک دن ہماری خبریں دوسرے کان سنیں گے. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی تیاری پہلے سے رکھے, اپنا سرمایہ بنا کے رکھے, ظاہر بھی سنوار لے, باطن بھی سنوار لے. خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں, دل کے مریض ہیں, شوگر کے مریض ہیں, کینسر کا مرض ہے, لیکن چہرے پر سنت کا نور نہیں اگتا. کس وقت کا انتظار ہے آخر؟ انسان کو زندگی جو ملی ہے اس زندگی میں کم از کم تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں, کم از کم نقالی تو کر جائے, اصل تو دور کی بات ہے. درد دل سے کہہ رہا ہوں, کسی پر تنقید و تنقیص مراد نہیں ہے. امیر جمع ہے احباب, درد دل کہہ لے پھر التفات دل دوست نہ رہے یا نہ رہے. انداز بیان گرچہ بہت شوخ نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. کوئی چوٹ مارنا مقصود نہیں ہے. جن کو داڑھی رکھنے کی سنت کی توفیق ملی ہے وہ بھی شکر کریں, فکر کریں کہ اللہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. فخر نہ کریں, گھمنڈ اور بڑائی نہ جتائیں. جن کو نہیں ملی کم از کم مانگتے رہیں کہ یا اللہ توفیق مرحمت فرما دیں, ظاہر سنور جائے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان نقل کرتا ہے نا, نقل کرنے پر پاس ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے بھی نقل کرنے والے پاس ہو جاتے ہیں. دینا ہے نگاہ کو تو ایسی رسائی دے, دیکھوں میں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں, نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. سچی پکی محبت کا تقاضا یہ کہ کم از کم ہم ظاہر تو سنوار لیں, اور باطن کو سنوارنے کی دل کی گہرائی سے فکر میں لگ جائیں خلوص کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بن کر جینا نصیب فرمائے. مبارک مہینہ آ رہا ہے, اس سے پہلے اللہ پاک ہم سب کو مبارک بنا دے. ہمارے دلوں کی زندگی اللہ پاک سنوار دے, دلوں کی جو اجڑا ہوا چمن ہے اس کو آباد فرما دے, دلوں کا زنگ میل کچیل دور فرما دے, گناہوں کی نفرت اور کدورت اللہ پاک ہمارے دلوں میں اتار دے. اور جب تک بندے کے دل میں دوری کا جذبہ نہ ہو, اللہ تعالی بھی خود بخود دور نہیں فرماتے. وہ تو چسکا پڑا ہوا ہے, مزے لے لے کے گناہ کرتا ہے, پھر اوپر اوپر سے کہتا اللہ میں چھڑا دے, ایسا نہیں ہوتا. درد ہونا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ کی ایک دعا پر اللہ پاک نے اتنی پیاری ہستی عطا فرما دی جو امام الانبیاء محبوب کبریا خلاصہ کائنات ہیں, محبوب رب العالمین ہیں. اللہم یسر لی جلیسا صالحا, وہم و گمان میں نہیں تھا کہ امام الانبیاء کی صحبت کا شرف ملے گا اور حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ میرے ذریعے امت میں منتقل ہوگا. اپنے حافظے کی شکایت کی تھی نا میں عرض کر رہا تھا کہ موقع شناس تھے, اپنی بات کمزوری حضور کے آگے رکھ دی, یا رسول اللہ حافظہ کمزور ہے, یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. فرمایا چادر بچھاؤ, چادر بچھوائی اور آپ نہیں وہ لب بھرے, ایسے جیسے دو مٹھیوں سے انسان لب بھر بھر کے کوئی گندم کوئی چاول ڈال لاؤ نا, تین مرتبہ اس میں ڈالا چادر میں. فرمایا اس کو اٹھاؤ اپنے سینے سے لگا لو, اٹھا کر سینے سے لگایا. فرمایا کہ اس دن کے بعد سے جو چیز بھی میں نے یاد کی کبھی نہیں بھولا. اللہ پاک نے حافظہ ایسا غضب کا دے دیا کہ پھر جو یاد کیا محفوظ ہو گیا. موقع شناس تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے لی کہ سرمایہ موجود ہے, آپ کی دعائیں تو قبول ہی قبول ہیں, آپ کی سفارش تو منظور ہی منظور ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی قدردانی نصیب فرمائے, ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنائے, ہم سب کا یہاں مل بیٹھ کر اور آپ حضرات کا, خواتین اور حضرات کا آنا یہاں قبول فرمائے, منظور فرمائے. ظاہر ہے کہ یہاں وقت نکال کر آنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے کہ جہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں فرشتے اپنے پر ذریعے چھتری بنا کر ڈھانپ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی محفلوں کو تذکرے اپنے پاس فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے. ہمارے استادوں میں سے ایک استاد حج پر گئے ہوئے ہیں اور پل پل پہ وہ رابطے میں ہیں, ماشاءاللہ ابھی مدینہ منورہ میں ہیں. صبح صبح ان کا میسج آیا کہ آپ کا سلام پیغام میں نے پہنچا دیا, تو میں نے لکھا کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے, ہم تو یہاں خواب غفلت میں سو رہے ہیں اور ہمارا سلام وہاں اللہ کا ایک بندہ امانت داری دیانت داری کے ساتھ پہنچا رہا ہے, تو ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے, لاڈلا بنا لے, چہیتا بنا لے. حدیث مبارک کی دعا, اللہم اجعل لنا عندک ولیجا, اے اللہ ہم سب کو اپنا لاڈلا بنا لے. واجعل لنا عندک زلفا وحسن مآب, ہم سب کو اپنی ایک خاص رتبہ اور مقام عطا فرما, اپنے بے تکلف لاڈلے بندوں میں داخل و شامل فرما. تو ہم سب کی بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایک اور نیک بنائے, ہمارا ظاہر بھی سنوار دے باطن بھی سنوار دے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, انشاءاللہ ابھی بقرعید سے پہلے ایک اتوار اور آئے گا, اس میں بھی انشاءاللہ بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے, اور اس مجمع میں خواتین بھی ہیں حضرات بھی ہیں, ایک سے ایک بڑھ کر چھپے ہوئے اللہ کے درویش خدا مس نیک بندے محبوب بندے موجود ہیں. جو سب سے زیادہ اللہ کا لاڈلا اور چہیتا بندہ یا بندی موجود ہو, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب کو بھی اپنے لاڈلا اور چہیتا بنا لے, اپنا محبوب بنا لے, اور اپنی ولایت کا تاج ہمیں عطا فرما دے. منہ میرا بہت چھوٹا ہے پر بات بڑی ہے, چھوٹا منہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے بڑی بات مانگنے کا حضور نے ہمیں درس دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ولایت عطا فرمائے, اپنی سچی پکی محبت عطا فرمائے, پکا تعلق نصیب فرمائے, زندگی ہماری سنوار دے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك, فاغفر لنا اللهم ارحمنا واغفر لنا فأنت خير الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعل لنا عندك وليجة واجعل لنا عندك زلفى وحسن مآب. يا الله ہم سب کو اپنا لاڈلا چہیتا محبوب اور مقرب بندہ بنا لیجئے. مبارک ایام حجاج اکرام, حجاج بیت اللہ الحرام آپ کے در پر حاضر ہیں, بہت سارے حجاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار مقدس میں حاضر ہیں. یا اللہ ہم سب کے لیے بھی زندگی میں حج اور عمروں کی سعادتیں مقدر فرما دیجئے. یا اللہ زندگی بھر آنا جانا ہمارے لیے بھی مقدر فرمائیے, جو حجاج جا چکے ہیں ان کے لیے یا اللہ وہاں کے لمحات مبارک بنائیے, جو حجاج جانے والے ہیں جا رہے ہیں سب کے لیے اللہ سفر حج آسان بنائیے. اجازت ہو تو میں بھی آ کے شامل ان میں ہو جاؤں, سنا ہے کل تیرے در پہ ہجوم عاشقاں ہوگا. یا اللہ جہاں کہیں آپ رکھیں اپنے عاشقوں کا ساتھ نصیب فرمائیں, اپنے محبوب بندوں کا ساتھ نصیب فرما دیں, ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنا دیں, ایک اور نیک بن کر جینا ہمارے لیے آسان بنائیں. مبارک لمحات ہیں, یا اللہ زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما کر ہمیں پاک و صاف فرما دیجیے. آئندہ زندگی مبارک اور پاکیزہ صاف ستھری گزارنا ہمارے لیے آسان بنائیے. اے الہ العالمین ہم بہت غریب ہیں, فقیر ہیں, مسکین ہیں, ضرورت مند ہیں, ہماری بے تحاشا یا اللہ ضروریات ہیں, ہم نے غیب کے خزانوں سے ہماری تمام ضرورتیں پوری فرمائیے. ہم سب کو مالدار بنائیے, رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائیے, قرضوں کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے, ذاتی گھر عطا فرمائیے, ذاتی سواری عطا فرمائیے, تمام ضروریات اور سہولتوں کے ساتھ عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہماری من کی مرادوں کو ہمارے ارمانوں سے بڑھ کر پورا فرمائیے. ہمارے بڑوں کے سایہ شفقت و محبت دیر تک ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھیے, ہماری جوڑیاں سلامت رکھیے, ہم سب کو رچ بس کے اپنی اولاد کی بھرپور خوشیاں دکھائیے, ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیے,
آپس میں پیار محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے. ہمارے گھروں کو بھی عبادات کے نور سے منور فرمائیے. امت مسلمہ کی حالت زار پر ہم کرم فرمائیے. اے الہ العالمین تمام خدام دین عمال دین کی حفاظت فرمائیے. تمام خدمت کرنے والوں کی خدمات کو مسائے جمیل کو قبول فرمائیے. دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائیے. اے الہ العالمین ظلم کی چکی سے تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرمائیے. ہمارے وطن عزیز پر ہم وطنوں پر یا اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرما دیجیے. خوشحالیاں عطا فرمائیے. بدحالی سے یا اللہ نجات عطا فرمائیے. جن سخت حالات سے ہمارا وطن عزیز ہم وطن گزر رہے ہیں یا اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے مقدر فرمائیے. رحمتوں کی بارشیں برسائیے. رحمتوں کے فیصلے نازل فرمائیے. اے الہ العالمین ہم سب کو ہوش میں آنے کی توفیق عطا فرمائیے. فکر آخرت نصیب فرمائیے. آخرت کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرمائیے. شامت اعمال کو معاف فرمائیے. اے الہ العالمین ہم سب کو جو بھی یہاں جو کچھ کہا سنا گیا یا اللہ اس قبول و منظور فرما کر اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. عاجزی انکساری اخلاص اور اخلاق عطا فرمائیے. ہمارے اکابرین الاسلام بالخصوص ہمارے والدین ماجدین تمام اساتذہ کو یا اللہ بہترین صلح عطا فرمائیے. ہم سب کو یا اللہ اپنے بڑوں کے یا اللہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ نعمتوں کے زوال سے بچائیے. کمال عطا فرمائیے. بجلی کے بحران سے بھی چھٹکارا عطا فرمائیے. پانی کی قلت کو بھی ختم فرمائیے. مہنگائی کے طوفان کو یا اللہ روک دیجیے. اس سیلاب سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرمائیے. خوشحالیوں والی بابرکت یا اللہ رزق حلال کی فراوانی فاروانیوں کے ساتھ صحت بخش یا اللہ زندگیاں عطا فرمائیے. خوب اعمال صالحہ سے لبریز ہم سب کو لمبی لمبی زندگیاں عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنائیے. نیک اور بیک بنا دیجیے. اے الہ العالمین ہماری محفلوں کو مزید چار چاند لگائیے. رونقوں سے اللہ ہمیشہ عروج عطا فرمائیے. زوال سے بچا لیجیے. عاجزی انکساری اخلاص اور اخلاق کے ساتھ یا اللہ ہم سب کو خدمت دین میں قبول و منظور فرمائیے. دین کا خادم بنائیے. دین کا حافظ بنائیے. دین کا مبلغ بنائیے. رہبر اور رہنما بنائیے. فنا فرما دیجیے. انا کا فنا فرما کر یا اللہ عاجزی انکساری کا پیکر بن کر خدمت دین میں ہماری زندگیوں قبول فرما لیجیے. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر و بھلائی کی دعائیں مانگی تمام کے تمام ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائیے. جتنے شرور و فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی تمام کے تمام شرور و فتنوں سے اللہ ہم سب کو بھی آپ اپنی پناہ میں لے لیجئے. یا اللہ یہ لوڈ شیڈنگ کا جو بحران آیا گرمی کی شدید حالات کے اندر لوڈ شیڈنگ کا یا اللہ یہ ہم سے شدت برداشت نہیں ہوتی. بجلی کے بحران کو بھی یا اللہ مشکلات کو ختم فرما دیجیے. پیٹرول کی مہنگائی کے سلسلے میں کوئی موقوف فرمائیے. تمام تر معاملات کو یا اللہ اچھے طریقے سے سلجھانے کے ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائیے. عوام کے بھی حکام کے بھی اللہ صحیح رہنمائی فرمائیے. آپس میں ایک اور نیک بن کر جینا نصیب فرمائیے. اختلافات کو بھلا کر یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر اپنا بندہ بن کر جینا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائیے. پریشان حال افراد کو پریشانی سے نجات نصیب فرمائیے. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیے. بے اولادوں کو صاحب اولاد بنائیے. بے گھروں کو گھر عطا فرمائیے. اے الہ العالمین بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے. بچوں بچیوں کو جوڑ کر رشتہ عطا فرمائیے. ہم سب کو رچ بس کر اپنی اولادوں کی بھرپور خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے. ساری زندگی ہر قسم کے مہلک اور موذی امراض سے وبائی اور موروثی بیماریوں سے تحفظ نصیب فرمائیے. ہر چھوٹی بڑی مصیبت سے آزمائش اور امتحان سے ہر قسم کے خطروں و فتنوں سے اللہ ہماری بھی ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائیے. امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم و کرم فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.